أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم.
تخیر رضا بھائی، بسم اللہ،
صلوات بر محمد و آل محمد،
اللہم صلی علی محمد و آل
محمد و آل محمد.
اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے، اے چاند کربلا کے اے چاند جلوہ گر ہے، ہاشم کا چاند یہاں پر خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے، اے چاند کربلا کے اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے، اے چاند کربلا کے تسنیم و سلسبیلو کوثر کے ہیں یہ مالک، مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے، اے
کربلا کے پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں عباس اور سرور چنتے تھے جن کے ٹکڑے اے چاں کربلا کے پانی پلانے لائے ایک مین کا کو سرور کیا ذبح ہرملا نے تیرے ستم لگا کے گردن چھدی پسر کی بازو چھدا پدر کا دونوں تڑپ تڑپ کے پیاسے جہاں سے گزرے اے چاں کربلا کی اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر بریدہ لاشے اے چاند تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی سینے پہ سو رہی تھی بے سر پدر سے لپٹی اے چاند کربلا کے بازو بندھے یہیں پر رسیوں سے جب حرم کے اس سر زمین سے نکلے سجاد سر جھکائے اے چاند کربلا کے شہزادے جناہی مالک ہے کربلا کا کس کی مجال آئے جب تک نہ وہ بلائیں. پہنچا ہے کربلا میں ناچیز سبت جعفر، اے کاش پھر مقدر ہم کو یہ دل دکھائے. اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے. اے کربلا کی
صلوات بر محمد.
اللهم صل على
محمد صلی اللہ محمد و علی محمد.
جزاک اللہ تخیر بھائی،
جزاک اللہ تخیر بھائی.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وهو رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني يشر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. 1442 هجرة كا ایام عزا کا یہ پہلا عشرہ آج شروع ہو رہا ہے، جو انگریزی تاریخوں کے اعتبار سے اگست 2020 بن رہا ہے. آج کی رات نارتھ امریکہ کے کچھ علاقوں کو چھوڑ دیجئے تو باقی ساری دنیا میں فرسٹ آف محرم کی رات ہے، ایو آف فرسٹ محرم یعنی چاند رات. نارتھ امریکہ کے کچھ علاقوں میں یقیناً ایک دن پہلے چاند نظر آ چکا ہے، لیکن باقی ساری دنیا اور خاص طور پر جہاں سے میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آسٹریلیا کا شہر میلبرن اور میلبرن کا سب سے بڑا اور سب سے خوبصورت امام باڑہ الاصل اسلامک سینٹر. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ الاصل اسلامک سینٹر اپنی خوبصورتی اور صفائی کے اعتبار سے بھی اس وقت سب سے بہتر ہے, لیکن نیکیوں کا یہ ایک سلسلہ ہے کہ اب اس کے بعد یکے بعد دیگرے عزا خانے یہاں پہ بنتے رہیں گے, میلبرن میں دوسرے امام باڑے بنتے رہیں گے, تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا. اس لیے کہ یہ عزا خانے ہوں یا امام باڑے, یہ دعائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, دنیا کے تمام مذاہب والے اپنی عبادت گاہوں کو بیچ رہے ہیں, لیکن مسجدیں ہوں کہ امام باڑے, ان کی رونقیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. فی الحال میلبرن میں, اور میلبرن چونکہ خود وکٹوریا کی اسٹیٹ میں واقع ہے, یہاں پہ یہ کورونا کی بنا پر اسٹیج فور کی ریسٹرکشنز ہیں, اور جس میں رات کا کرفیو بھی شامل ہے. لیکن اس کے باوجود ڈسپائٹ دیٹ عزا خانوں میں یقیناً مومنین کے آنے پر اور جمع ہونے پہ تو پابندی, لیکن تمام پلیسز آف ورشپ, ہماری مسجدیں, ہمارے امام باڑے, ہمارے عزا خانے, ہمارے عاشور خانے, ہمارے حسینیہ, ہمارے ماتم, ابھی تک حکومت کے قوانین کے اعتبار سے ان کو کھولنے کی اجازت ہے, ان کو سجانے کی اجازت ہے, اور اس میں لائیو مجلس پڑھنے کی اجازت ہے جو لائیو سٹریمنگ یا براڈکاسٹ کے ذریعے مومنین تک پہنچائی جائے. اس لیے میں نے اور الاصل اسلامک سینٹر کی انتظامیہ یعنی محترم زکی پنچو صاحب نے یہ طے کیا کہ چونکہ شرن کوئی مسئلہ نہیں, اس لیے ہم لوگ مجالس امام باڑے سے ہی کریں گے, اور جیسا کہ ہمیشہ سے صاحبان ایمان کا طریقہ رہا ہے کہ چاند رات کو عزا خانے سجتے ہیں. آپ میرے دائیں اور بائیں عالم شبی بھی دیکھ رہے ہیں, اور مجھے بھی ممبر پر فزیکلی موجود پا رہے ہیں. یقیناً ہر عزا خانے کے اپنے بھی کچھ پرابلمز ہوتے ہیں, اس اعتبار سے کسی پر اعتراض نہیں کیا جا رہا, بلکہ پروردگار عالم نے جو ہمیں ایک موقع عطا کیا, ہو سکتا ہے کہ اسی عشرے کے درمیان کبھی کوئی ایسا مرحلہ آ جائے کہ حالات کے تحت عزا خانے بند کرنا پڑے, وہ ایک مجبوری ہوگی, لیکن جب تک کہ اجازت ہے, چونکہ شریعت کا قانون اس وقت یہ ہے کہ جو آپ کے متعلقہ علاقے کی ہیلتھ اتھارٹیز کہیں, آپ کو اس کے مطابق عمل کرنا ہے. اس اعتبار سے الحمدللہ 1442 ہجرہ کے ایام عزا کے پہلے عشرے کی یہ مجالس اسی عزا خانے میں منعقد ہو رہی ہیں, اور یہاں پہ دو چھوٹی باتیں بیان کروں. ہر ایک کو معلوم ہے کہ چاند رات کی مجلس میں کچھ ابتدائی باتیں ہوتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ تقریباً آلموسٹ ہمارے تمام مراجع نے جہاں ایک طرف یہ کہا ہے کہ کورونا کی بیماری کی بنا پر آپ کو اپنے ملک کے یا اپنے علاقے کے ہیلتھ اتھارٹیز کے حکم کو شرعی حکم سمجھ کے فالو کرنا, وہاں دوسری جانب یہ کہا کہ اگر ممکن ہو تو عزا خانے اور امام باڑے ضرور کھولے جائیں. اگر ممکن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قانون کو توڑتے ہوئے چپکے سے آ کے آپ یہ سینٹرز کھول دیں, نہیں, یعنی اگر قانون میں اس کی گنجائش ہو اور کوئی اور ایسا مسئلہ پیش نہیں آ رہا, خاص طور پر اس وقت شیعہ دنیا کے سینئر موسٹ مراجع میں آیت اللہ العظمیٰ آغائے وحید خراسانی، جن کے لیے ایک لفظ آج کل استعمال ہوتا ہے کہ مولائی مرجے. ہمارا ہر مرجے مولائی ہوتا، لیکن چونکہ آیت اللہ العظمیٰ آغائے وحید خراسانی اپنی جوانی میں ایک بہترین خطیب بھی رہ چکے تھے، عموماً ہمارے مراجع خطابت نہیں کرتے ہیں، درس و تدریس میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ بہترین خطیب بھی رہ چکے ہیں تو جو ان کے بیان کرنے کا انداز ہوتا اسے لوگوں کو یہ تاثر ملتا ہے، اور پھر جس انداز سے وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، تو خاص طور پر انہوں نے کہا وہ ہماری قوم کے اس وقت سینئر مراجع میں سے ایک. آیت اللہ العظمیٰ آغائے لطف اللہ گل پائیگانی، ان کی عمر ماشاءاللہ 104 سال ہے، اور آغائے وحید خراسانی کی اسلامی اعتبار سے 102 سال. انگریزی حساب سے جنوری کے مہینے میں آغائے وحید خراسانی انشاءاللہ 100 سال میں داخل ہوں گے، لیکن اسلامی حساب سے تو 103 سال کے قریب. انہوں نے خاص طور پہ یہ کہا کہ اگر اللہ خانے کھل سکتے ہیں، یعنی قانون کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے، تو حتی الامکان ان کو آباد کیا جائے. اور ہمارے یہاں تو ہر مومن اور مومنہ کے پاس یہ ٹرم موجود ہے، ازا خانوں کو آباد کرنا. عام حالات میں یہ 29th آف ذیلحج کا دن جو ابھی ختم ہوا، ازا خانے سجائے جاتے ہیں باقاعدہ، مرد اور عورتیں آ کے امام بارگاہوں کو دوبارہ سجاتے ہیں، بہت اہم موقع ہوتا. اور یہاں پہ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ذکر امام، اسلام کی دو عبادتیں ایسی جو بڑے شاندار طریقے سے بھی ہو سکتی ہے اور بہت ہی سادہ طریقے سے بھی، حالات کیسے بھی ہو جائیں، ان دو عبادتوں میں کبھی فرق نہیں پڑتا ہے، نہ ثواب میں کمی آتی ہے. ایک ہے مولا علی کی ولایت کا اعلان، ایک ہے آقا حسین کے مصائب کا بیان. فضائل علی کی محفل ہو کہ مصائب حسین کی مجلس ہو، ہمیں تو پہلے دن سے ہی یہ پیغام ملا. فضائل علی کا جو بہترین اعلان ہوا ہے وہ غدیر کے میدان میں، اور غدیر کی جو محفل میں نے پڑھی تھی تو یہ عرض کیا تھا کہ اس کا موضوع اس عشرے میں پورے عشرے میں آگے بڑھے گا. تو غدیر تو خود اس بات کا نام ہے، بے سر و سامانی کا عالم ہے، نہ بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے، نہ سائے کی کوئی جگہ ہے، نہ ممبر موجود ہے، نہ کوئی انتظامات ہیں، لیکن فضائل علی کے اعلان کے لیے ان تمام چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں. علی کے فضائل عالی شان امام بارگاہوں میں بھی بیان ہو سکتے ہیں، اور جلتے میدان اور تپتی ہوئی ریت میں بیٹھ کے بھی بیان ہو سکتے ہیں. اگر گرمی کا موسم ہے تو بہترین ایئر کنڈیشن سینٹرلی ایئر کنڈیشن ہال میں بھی بیان ہو سکتے ہیں، گرمی ہے تو سینٹرلی ہیٹڈ کہ آدمی کو بیٹھنے میں مزہ آئے. اور اگر جلتا ہوا سورج انسان کے کھال کو جلا رہا ہے تب بھی وہ فضائل علی کو بیان کر سکتا. اتنا شاندار الاسر اسلامک سینٹر کی طرح کا سجا ہوا امام باڑہ ہو تب بھی فضائل علی بیان ہو سکتے ہیں، اور پالان شتر کا ممبر بنانا پڑے تب بھی فضائل علی بیان ہو سکتے ہیں. اور یہی مسئلہ مصائب حسین کا ہے. مصائب حسین کی شروع کی مجلسیں تو پڑھی کن حالات میں گئی کہ سیدانیاں اونٹوں پہ بیٹھی ہیں، بازوؤں میں رسی ہے، بالوں سے چہرہ چھپایا ہوا ہے، اگر وہ بال والی روایت صحیح. اور وہاں بھی مصائب کربلا کا بیان ہو رہا، نہ کوئی مسجد، نہ کوئی امام باڑہ، نہ کوئی سینٹر، نہ کوئی بیٹھنے کا انتظام، نہ کوئی سجاوٹ، نہ کوئی ممبر. اور پھر آپ کربلا مولا میں چلے جائیے عاشور کے دن، کیا شان و شوکت کے ساتھ مجلسیں ہوتی ہیں آقا حسین کے حرم میں. تو یہ دو چیزیں اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے جو کہا جاتا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ لیو لائف علی اور ڈائی لائف حسین، یہ دو شخصیتیں ایسی کہ ان کے لیے کسی خاص انتظام کی ضرورت نہیں، ہر جگہ ہر موقع پر ہر حالات میں ہر مشکل میں ہر راحت میں ذکر علی بھی ہوگا، غم حسین کا سلسلہ بھی آگے بڑھے. یقیناً 1442 ہجرا میں یہ ایام عزا جو آ رہے ہیں شاید وہ کربلا کے واقعے کے بعد ایک یونیک قسم کی ایام عزا ہوں. اس سے پہلے شاید تاریخ معصومین میں ایسے حالات کبھی نہ رہے ہوں. عزاداری پہ پابندی لگی ہے، ماتم پہ پابندی لگی ہے، ذکر امام پہ پابندی لگی، لیکن ہوتا یہ کہ ایک علاقے میں پابندی ہے تو دوسرے علاقے کے اندر صاحبان ایمان اس کو انجام دے سکتے. خود اسی آسٹریلیا کے اندر، خود نارتھ امریکہ میں، خود یورپ میں کتنے مومنین اور مومنات ایسے ہیں جو پناہ کی تلاش میں آئے تھے، کیونکہ عراق میں صدام میں ملعون کے زمانے پابندی ہے، شیعہ کا خاتمہ کیا جا رہا. وہ اسائلم لے کر یا ریفیوجی بن کر ان علاقوں میں کتنے سارے مومنین آئے، مگر وہی کہ وہاں پابندی لگی تو یہاں ذکر امام اسی شان و شوکت سے شروع ہو گئے. لیکن 1442 ہجرا کا ایام عزا ایسا ہے کہ آلموسٹ ساری دنیا میں، کیونکہ میرا اپنا تعلق پاکستان سے ہے تو یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ خدا نے بڑا فضل و احسان کیا ہے کہ پاکستان نہ صرف یہ کہ بیماری قابو میں ہے بلکہ ایام عزا بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ منائے جائیں گے. لیکن ساری دنیا میں ایک آدھ ملک کو چھوڑ کر، ہو سکتا ہے کہ افریقہ کے کچھ ملکوں میں بھی ایسا ہی ہو، لیکن آلموسٹ ساری دنیا موجودہ حالات کے تحت اس انداز کی آزاداری نہیں ہو پا رہی ہے جو ہمیشہ سے جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں. ماں کے پیٹ سے جس آزاداری کا مشاہدہ ہم کر رہے ہیں پوری دنیا کے لیے، یہ خالی عراق کا مسئلہ نہیں ہے، خالی ایران کا مسئلہ نہیں ہے، خالی انڈیا کا مسئلہ نہیں ہے، پورے ویسٹ اور نارتھ امریکہ اور آسٹریلیا اگر کوئی فرق نہیں پڑتا. ذکر امام کا سلسلہ تو ہر دور اور ہر زمانے میں جاری رہا، مشکلات آتی ہیں اور ختم ہوتی رہی. ذکر امام متوکل جیسے ظالم کے بارے میں ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ اس نے بھی جا کے ہتھیار ڈال دیے کہ میں ذکر امام کو نہیں روک سکتا. اٹھا تو بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھا نا، کربلا میں جو اس نے اٹیک کیے، قبر امام مظلوم کا نام و نشان مٹانے کی جو کوشش کی، جانوروں کا جو حل چلانا، جانوروں کی مدد سے جو حل چلایا، دریائے فرات کا رخ موڑا، وہ سارے مظالم اپنی جگہ، زائرین پہ پابندی لگائی، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس نے ہتھیار ڈال دیا کہ میں کچھ بھی کر لوں، اس ذکر کو نہیں روک سکتا. وہ کسی معجزے کی وجہ سے نہیں، معجزے تو وہ تھے کہ جب بیلوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا پھر بھی اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوا، کہ یہ نہیں بڑھتے پانی کا رخ ادھر پھیر دو، دریائے فرات کا رخ موڑ دیا گیا، پانی رک گیا، قبر امام تک نہیں جا رہا، اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں پڑا، کہا چلو زائرین کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو. ہتھیار کب ڈالے؟ بادشاہ ہے نا، بادشاہوں کے مشغلے کیا ہوتے ہیں؟ سیر تفریح، شراب، عیاشی، ڈانس، میوزک، اور سال میں ایک آدھ مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ شکار کے لیے نکلنا. چنانچہ اسی طرح سے ایک بار وہ شکار کے لیے گیا. وہ شکار ایسا تو نہیں ہوتا تھا نا پہلے زمانے کا کہ صبح گئے شام کو آ گئے، دس دس دن، بارہ بارہ دن، چودہ چودہ دن جانا پڑتا ہے، جنگلوں میں قیام کرنا ہوتا ہے، شاہی شکار ہے تو سارے انتظامات کے ساتھ جاتے ہیں. لیکن بہرحال شکار کی اپنی تکالیف تو ہوتی، اور کبھی بلکہ اکثر تفریح کے جو ذریعے ہیں نا اس کی تکالیف میں بھی آدمی کو مزہ آتا. اب جو لوگ کرکٹ کھیلنے کے عادی ہیں، پورا بدن تھک کے چور ہو گیا، سارا دن بال کے پیچھے دوڑتے رہے، گھومتے رہے، دھوپ میں جلتے رہے، لیکن ان کو اس میں مزہ آ رہا. جو لوگ شکار کے شوقین ہیں مزہ آ رہا. یہی جملہ ہمارے علماء ایک اور حوالے سے کہتے ہیں جو سمجھ میں لوگوں کی نہیں آتی. اگر آپ کو نماز کی حقیقت پتہ چل جائے تو نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا. ابھی تو نماز پڑھنا ایک بوجھ سا لگتا ہے نا, پکا نمازی بھی بے چین سا ہو جاتا ہے نا کہ جلدی سے نماز پڑھو, یہ ایک بوجھ اتر جائے. مزہ یا نماز چھوڑنے اور توڑنے کا دل نہیں چاہے گا, بس پڑھے جاؤ نماز پڑھے جاؤ. اور اس سے بڑھ کر مومن کے لیے یہ ذکر امام ہے. لیکن دنیاوی چیزوں میں تکلیف اور زحمت اٹھا کے مزہ کا لفظ کہنے والے کے واہ بڑا لطف آ گئے. جب اسلام یہی تصور معرفت خدا اور معرفت امام کے حوالے سے پیش کرتا ہے تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. گانا سننے میں مزہ نہیں آئے گا, گانا چھوڑنے میں مزہ آئے گا. جو داخ کا ایک شعر ہے نا, اس کا مصرع, ہائے ظالم تو نے پی ہی نہیں. کبھی پڑھ کے تو دیکھیے نماز اس انداز سے جیسے معصوم نے بتائی. اور میں دشمنان اہل بیت سے کہتا ہوں کبھی انداز اس انداز سے عزاداری کر کے تو دیکھیے. لیکن خیر, آج پہلی مجلس ہے, چاند رات کی مجلس ہے, تمہید بھی ہوتی ہے اور مجلس آج زیادہ لمبی نہیں پڑھی جاتی. تو خلاصہ یہ کہ شکار پہ گیا, سارا دن شکار کیا جاتا ہے, جانور کے پیچھے دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں, جانور بھی آسانی سے تو قابو آتا نہیں, بلکہ شکاری لوگ کہتے ہیں کہ مزہ ہی اسی میں. جو جانور قابو میں آسانی سے آ جائے اس کے شکار کا تو کوئی مزہ ہی نہیں. تو اب سارا دن تھکتے ہیں, جب رات کو آتے ہیں تھکن سے اتنا چور ہے کہ اب جو بستر پہ گرے تو اگلی صبح سے پہلے آنکھ کھلے گی ہی نہیں. متوکل اسی طرح شکار پہ گیا, کئی دن بھاگتا دوڑتا رہا, بہت تھک گیا, تھکن روز بروز تھکن بڑھتی چلی جا رہی. تو اسی طرح ایک رات کو آ کے اپنے خیمے کے اندر بستر پہ گرا, آدھی رات کو آنکھ کھل گئی. آدھی رات کو آنکھ کھلی اتنی تھکن کے عالم میں کیوں؟ کان میں کچھ عورتوں کے رونے کی آواز آئی. جنگل ہے, شہر نہیں ہے, آدھی رات کا وقت ہے. پرانا زمانہ ہے کہ عورتیں دن کے وقت بھی گھروں سے نکلتے ہوئے گھبراتی ہیں. یہ آدھی رات کو جنگل میں عورتوں کی آواز, کچھ پرانے زمانے کے تصورات بھی ہوتے تھے کہ جنگل میں رات کو کوئی غیر انسانی مخلوقات گھومتی رہتی ہیں. تو گھبرا گیا, پریشان ہو گیا, یہ کیا ماجرا. خیمے سے نکل کے آیا, پہرے دار تو جاگ رہے ہوتے ہیں بادشاہ کی حفاظت کے لیے, ان کو لے کے چلا. کیا دیکھا کہ جھاڑی کے پیچھے چھپ کر چار پانچ عورتیں سر سے پیر تک کالے کپڑے پہنے ہوئے زمین پہ بیٹھی ہیں, رو رہی ہے, ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین, بس یہی ماتم کر رہی. گھبرا کے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو, یہاں پہ کیوں آئے؟ کہا کہ محرم کا چاند نظر آ گیا ہے, یہ چاند رات ہے. اب آدھی رات کا وقت تھا تو چاند تو ڈوب چکا تھا, یہ چاند رات. شہروں میں متوکل نے پابندی لگائی ہے کہ ہم آقا حسین کا ماتم نہیں کر سکتے ہیں, چنانچہ ہم شہر سے نکل کے جنگل میں آئے, رات کے اندھیرے میں آئے, ہمیں ماتم کرنا بھی نہیں آتا, لیکن حسین کے ماتم کے لیے ضرورت بھی نہیں ہے, خالی یا حسین کافی ہے, ہم یہاں آ کے ماتم کر رہے ہیں. اب متوکل نے کہا کہ جب اس طرح سے حسین کا ماتم کرنے والے, میں کچھ بھی کر لوں اس ماتم میں حسین کو نہ بند کر سکتا ہوں نہ کم کر سکتا ہوں. یہی ہمارے بزرگوں نے مشکل ترین اور ظالم بادشاہوں کے زمانے سے آزاداری کو نکال کے ہم تک پہنچایا ہے. حالات کیسے ہی ہو جائے, زمانہ کیسے ہی خراب ہو جائے, امام باڑوں کی ضرورت بھی نہیں ہے, گھروں کی ضرورت بھی نہیں ہے, جنگلوں میں جا کر, اور حسین کا ماتم تو یا حسین ہی کافی. دیکھیے وہ ذرا سی معرفت کی کمی ہے. جو لوگ کہتے ہیں جی وہ فلاں صاحب کے نو میں مزہ نہیں آ رہا, وہ فلاں صاحب کی مجلس مصائب کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی ہے. کسی کا جوان بیٹا مر جائے تو اس کو رونے رونانے کے لیے کسی خاص اسٹائل کی تقریر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جو لوگ یہ جملہ کہتے ہیں وہ بھی پورے خلوص کے ساتھ حسین کو مانتے ہیں اور عزاداری کرتے ہیں، لیکن ذرا سی معرفت میں کمی ہے، جیسے جیسے معرفت بڑھتی، جسے حسین کی معرفت ہے وہ پتھر بھی روتا ہے، جسے حسین کی معرفت ہے وہ زمین بھی روتی ہے، جسے حسین کی معرفت ہے وہ آنسو، وہ آسمان بھی آنسو بہاتا ہے، جسے حسین کی معرفت ہے وہ درخت بھی روتا ہے، شجر ہو کے، حجر ہو کے، چرند ہو کے، پرند ہو، سب نے حسین کا ماتم کیا اور کرتے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں۔ حسین کا ماتم تو وہ ہے کہ انبیاء تک کی یہ ذمہ داری قرار دی گئی کہ تمہیں حسین کا ماتم کرنا۔ دنیا کا پہلا انسان اس زمین پہ آیا ہے، وہ نبی بھی ہے، وہ معصوم بھی ہے، اور وہ پہلا انسان بھی ہے، آدم۔ اتارے گئے کہیں اور، ڈیسٹینیشن ہے ان کا مکہ، توبہ کو قبول کروانا۔ دنیا کا دورہ کرتے ہوئے مکہ ڈھونڈتے ہوئے جا رہے ہیں کہ چلتے چلتے کس زمین پہ پہنچے، کھوکر کھائی، پاؤں سے خون جاری ہوا، گھبرا کے پوچھا خدا ہوتا ہے یہ کون سی زمین ہے اور اس طرح میں زخمی کیوں ہوا؟ کہا یہ کربلا کی زمین، اور تو زخمی اس لیے کیا گیا کہ اس زمین پر میرے حبیب کے بیٹے کا خون بہے گا، میں نے چاہا تمہارا خون بھی اسی زمین پر بہے۔ آدم نے گھبرا کے پوچھا کہ اس کو شہید کون کرے گا؟ کہا یزید۔ آدم نے لعنت کی یزید پر، دنیا کی تاریخ کا آغاز ہوا ہے مصائب حسین پر آنسو بہانے سے اور یزید پر لعنت کرنے سے۔ جناب نوح طوفان آ چکا، ساری دنیا ڈوب گئی ہے، اس وقت سلامتی صرف ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے کشتی نوح۔ کشتی نوح امان ہے، جو اس میں پہنچ گیا اس کو سلامتی مل گئی، چنانچہ ساری دنیا سمندر میں ڈوبی، کشتی نوح سلامتی لے کے جا رہی۔ ایک مرتبہ کشتی نوح اس تیزی کے ساتھ یہ سمندر کے تھپیڑے پڑتے ہیں، جہاز جو ہے ڈگمگانے لگتا ہے، ہلنے لگی، ایسا لگا اب الٹی اور اب الٹی۔ حضرت نوح گھبرا گئے، یہ سلامتی والی کشتی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے اس کو؟ کہا کہ اے نوح، یہ کشتی اس وقت کربلا کے اوپر سے گزر رہی، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرے حبیب کا بیٹا انتہائی مظالم برداشت کر کے مارا جائے گا۔ اور حضرت نوح نے بھی سوال کیا کون اسے شہید کرے گا؟ یزید لعنت۔ حضرت ابراہیم گھوڑے پہ سوار ہو رہی، ابراہیم تو رہتے ہی اس علاقے میں تھے، اچھا نوح بھی اسی علاقے میں رہتے تھے، مسجد کوفہ کے قریب ہی حضرت نوح کا گھر تھا، اور ابراہیم بھی وہ بابل اور یہ سارا علاقہ۔ گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں، صحرا سے ایک دم گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، ابراہیم گھوڑے سے زمین پہ گر پڑے، سر سے خون جاری ہو گیا۔ خدا بندے یہ کون سی جگہ ہے جہاں میرے اوپر یہ مصیبت آئی اور امتحان لیا گیا؟ کہا یہاں پہ میرے حبیب کا بیٹا جو تیری نسل میں سے ہے وہ شہید کیا جائے گا۔ کون شہید کرے گا؟ یزید لعنت۔ ایک نبی کے سر سے لے کے دوسرے نبی کے پیر تک ہر ایک کا خون یہاں پہ بہا۔ حضرت سلیمان، ساری دنیا پہ ان کی حکومت ہے، جنوں پہ بھی حکومت ہے، ہواؤں پہ بھی حکومت ہے، پانیوں پہ بھی حکومت ہے، تخت سلیمان ہوا میں اڑتا چلا جا رہا۔ آج کل جو ایئر ٹریولنگ ہوتی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جہاز جا رہا اور ہوا میں وہ کیفیت ہو جاتی ہے آسمانوں پر کہ ایئر پاکٹ آ جاتے ہیں، ٹربلنس ہوتا ہے، جہاز ہلنے لگتا ہے، بعض اوقات بہت زیادہ مسافر گھبرا جاتے ہیں، کلمہ پڑھنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ سلیمان کا تخت اس طرح سے ہلا کہ ایسا لگا اب سلیمان گریں گے زمین پر، اور اب گریں گے، ہواؤں کو غضب کے عالم میں دیکھا اور کہا میرے تخت کو لے کے جا رہے ہیں، کیا کر رہے؟ کہا یہ کربلا کی زمین سے ہم گزر رہے ہیں، کربلا کی زمین جہاں ہمارے سردار کا بیٹا مارا جائے گا، کون مارے گا؟ یزید۔ سلیمان نے کہا لعنت ہو یزید۔ تو حضرت موسیٰ بھی کربلا میں آئے یوشع ابن نون کے ساتھ، ان کے بدن سے بھی خون جاری ہوا۔ حضرت اسماعیل، ابراہیم کے بیٹے، ابھی مکہ منتقل نہیں کیے گئے، یا گئے تھے مکہ لیکن پھر واپس آئے کچھ عرصے کے لیے، ایک چرواہا مقرر ہے جو ان کے جانوروں کو لے کے، شیفرڈ، جنگل میں جاتا ہے ایک عام طریقہ، ایک مرتبہ واپس آیا اور کہنے لگا کہ میں روزانہ الگ الگ علاقوں میں جانوروں کو لے جاتا ہوں، آج اس علاقے میں لے کے گیا ہوں، تین دن سے وہیں جا رہا ہوں، نہ جانور وہاں پہ چارہ استعمال کر رہے ہیں نہ وہاں پہ پانی پی رہے ہیں، جبکہ وہاں ایک بہترین ذریعہ بہ رہا. اسماعیل جانوروں کے قریب آئے، پہلے خدا سے کہا خداوندہ یہ کس لیے، خدا نے کہا خود ہی بات کرو، اور جانور انسانی زبان میں بولے کہ اے نبی خدا، یہاں پہ ہمارے سردار کا بیٹا مارا جانے والا ہے، وہ مارے جانے سے پہلے بھوکا بھی ہوگا، پیاسا بھی ہوگا، ہم اس سرزمین پہ کھانا کیسے کھائیں، پانی کیسے پی. سلیمان نے بھی پوچھا کون ان پر یہ ظلم کرے گا، یزید، لعنت ہو یزید. اور حضرت عیسیٰ جب یہاں سے گزرے تو یہاں شیر سے ملاقات ہو، اور وہی ساری باتیں مشہور واقعات ہر سال آپ سنتے رہتے. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ 1442 ہجرہ میں کورونا کی وجہ سے جو مسئلے بھی اس وقت پیش آ رہے ہیں، عزاداری امام تو آدم سے شروع ہوئی. ہر نبی نے کربلا میں پہنچ کے ایک امتحان کا بھی سامنا کیا، کبھی بھوکا رہا، کبھی پیاسا رہا، کبھی بدن سے خون جاری ہوا. حسین کے مسائل پہ آنسو بھی بہائے، قاتل حسین پر نام لے کر لعنت بھی کی. ہم زیارت عاشورہ عاشورے کے دن پڑھیں گے، وہ وہی سنت ہے جو تمام انبیاء کی ہے. تو آدم ہو کے نوح، ابراہیم ہو کے اسماعیل، موسیٰ ہو کے سلیمان اور عیسیٰ، عزاداری کا سلسلہ چلا. کوئی ماتم کرنے والا نہ تھا، عزادار نہ تھا، آدم اکیلے تھے، تب بھی عزاداری ہوئی. اور جب 10 ملین مومنین خالی کربلا میں پہنچتے ہیں تب بھی عزاداری ہوتی، کیونکہ علی کے فضائل اور حسین کے مصائب کے لیے کسی اہتمام اور انتظام کی ضرورت نہیں. لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا، کیونکہ یہاں پہ شاید کوئی غلط فہمی ہے یا یہ کہ جو میرا اپنا کلچر ہے شاید بہت سے لوگوں کے کلچر سے مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے ایک جملہ کہا جس سے مجھے اختلاف ہے، کہ اس سال کورونا کی وجہ سے اگر عزاداری نہیں بھی ہو پا رہی. اچھا میں پہلے اپنے اس جملے کو پورا کر لوں، وہ ایک الگ موضوع تھا، لیکن جب یہاں تک بات آئی ہے تو اس کو پورا کر کے اس جملے کو آگے بڑھاؤں. اور وہ یہ ہے کہ ان سب نے حسین کی عزاداری کی جو انبیاء و انبیاء. آج کی رات شب جمعہ ہے نا، آپ تو ویسے ہی ہر شب جمعہ آقا حسین کو زیارت وارثہ میں سلام کرتے ہیں، اور یہ تو نوچندی شب جمعہ بن گئی، تو خصوصاً آپ سلام کریں گے. جن جن نے حسین کا ماتم کیا ہم ان تمام کو سلام کرتے ہیں، اور حسین کو ان کا وارث کہتے ہیں. السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث علی ولی اللہ. یہ تمام انبیاء حسین ان کے وارث بنے. آدم نے حسین کا ماتم کیا، حسین ان کے وارث. نوح نے حسین کا ماتم کیا، حسین ان کے وارث. ابراہیم نے ماتم کیا، حسین وارث ہے. موسیٰ نے ماتم کیا، حسین وارث ہے. عیسیٰ نے ماتم کیا، حسین وارث ہے. نانا رسول خدا نے ماتم کیا، حسین وارث ہے. بابا علی مرتضیٰ نے ماتم کیا، حسین وارث. اور ان سب نے صرف ماتم نہیں کیا، حسین کے قاتلوں اور ظلم کرنے والوں پہ لعنت بھی بھیجی. یہ ہے بیلنس، تولا اور تبرہ. اب یہاں پہ کیونکہ ابھی آج رات یا تو آپ زیارت وارثہ پڑھ چکے ہیں یا مجلسوں کے بعد پڑھیں گے، حسین ان سب کے وارث تو بنے، لیکن پھر آپ کو یاد دلا دوں کس چیز میں وارث بنے. مال میں وارث بنے ہیں، کوئی میراث میں وارث بنے ہیں، کوئی جائیداد میں وارث بنے ہیں، کوئی دولت میں وارث بنے ہیں، کوئی مکانات میں وارث بنے ہیں، کوئی پراپرٹی میں وارث بنے. آدم سے حسین کو کون سی دولت ملی، نوح سے حسین کو کون سی میراث ملی، یا یہ مقصد میں میراث ملی، جو آدم کا مقصد تھا، جو نوح کا مقصد تھا، جو ابراہیم کا مقصد تھا، جو عیسیٰ کا مقصد تھا، جو موسیٰ کا مقصد تھا علیہ السلام، جو رسول خدا کا مشن تھا، جو مولا علی کا مشن تھا، وہ سب کو حسین نے کربلا میں جا کے پورا کیا. کربلا خالی حسین کا جہاد نہیں ہے، کربلا میں حسین نے آدم سے لے کے نانا رسول خدا تک تمام انبیاء کی محنتوں کو بچایا ہے، ان کے وارث بنے. باقی باتیں کیونکہ وہ انبیاء کا گریہ، ماتم، دشمنان حسین پہ لعنت، تو میں نے کہا کہ شب جمعہ کی مناسبت سے یہ دو جملے اور عرض کر دوں، یہ ایک الگ موضوع. لیکن بہرحال جن حالات میں اس وقت ہم عزاداری کر رہے ہیں وہ حالات یقیناً اس سے پہلے کے حالات سے مختلف. آدم اکیلے تھے، تنہا تھے، عزاداری شروع کی، عزاداری کو ہر سال ترقی ملی. لیکن آج جو دنیا کی حالت ہے تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بھی اچھا ہو گیا، بلیسنگ ان ڈسگائز، شاید انگریزی میں کہتے ہوں، ایک مصیبت اور پریشانی میں بھی ایک راحت کا سامان، ایک اچھائی ہو گئی کہ اب گھر گھر میں مجلس ہو رہی ہے، لوگ اپنے ڈرائنگ روم کے صوفے پہ بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں. ذرا سا احتیاط کرنے والوں نے اپنے گھر میں ایک فرش بچھا دیا ہے، دیوار پہ کالے کپڑے لٹکا دیے ہیں اور وہاں بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں. مجھے اس بات پہ اس لیے تعجب ہے کہ میں نے تو جو ماحول شروع سے دیکھا وہاں تو پہلے سے ہی گھر گھر میں صفی اذا بچھی، گھر گھر میں صفے ماتھا میں شبیر بچھا دو. ہم لکھنؤ والے چاند رات سے ہمارے یہاں صفے اذا بچ جاتی تھی، اس وقت بھی جب تمام امام بارگاہوں میں پورے عروج کے ساتھ اور شان و شوکت کے ساتھ مجلسیں ہو رہی. یہاں خود اسی میلبرن شہر، حیدرآباد، دکن کے بہت سارے مومنین ایسے، چونکہ شروع میں اکیلا میں ہی یہاں پہ ایک طالب علم تھا، تو جب وہ مکان کوئی خریدتے تھے یا مکان بناتے تھے تو مجھے دعا کے لیے لے جاتے تھے. اب تو ماشاءاللہ یہاں پہ واقعا حقیقی علماء آ چکے ہیں. آب آبد تیمم برخاست، پانی آ گیا تو تیمم کی کیا ضرورت، وہ علماء آ گئے تو مجھ جیسے طالب علم کی کیا ضرورت. لیکن حیدرآباد دکن کے مومنین کو دیکھا مکان خرید رہے تو خاص طور پہ بتایا کہ مولانا یہ مکان ہم نے جو خریدا تو خاص کرائیٹیریا یہ تھا کہ مثلا ہال اتنا بڑا ہو کہ جو ہمارے یہاں ریگولر مجلسیں ہوتی ہیں بڑے آرام سے ہو جائے، سال کی ایک مجلس نہیں. امروہے کے صاحبان ایمان کو میں جانتا ہوں، میرے تو زندگی کے پہلے دونوں استاد امروہے کے ہیں، پورا سال اور ایام اعضا میں مسلسل ان کے یہاں مجلسیں ہوتی رہتی. گھروں کی مجلس کی بات کر رہا ہوں. پاکستان میں میں کراچی کی رضویہ سوسائٹی میں رہتا تھا، فجر کی نماز رضویہ کی مسجد میں ادا کر کے گھر آنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا. اب جو دورے کی مجلسیں ہوتی تھیں تو مردوں کی تو مجبوری ہے کہ آفس جانا ہے، جاب پہ جانا ہے، 8 بجے ختم، اور خواتین کی مجلسوں کا سلسلہ پورا دن جاری، یہاں سے نکلے وہاں، وہاں سے نکلے وہاں، وہاں سے نکلے وہاں. اور میں نے سنا ہے کہ حیدرآباد میں بھی جو شفا خانے کا علاقہ ہے وہاں بھی دورے کی مجلس ہے، اور لکھنؤ تو خیر ہی مشہور. ارے اوروں کو چھوڑیں، لندن کے اندر ویسٹن گرین کا علاقہ یا اس کے اطراف کا علاقہ، جہاں حضرت آیت اللہ کوئی مرحوم کا قائم کیا ہوا سینٹر بھی ہے، آیت اللہ سیستانی کا مرکز بھی ہے، وہاں پہ کبھی آپ چلے جائیے، پہلے 10 دن میں جو خواتین کے گروہ در گروہ 200 عورتیں، وہ آبا پہنے ہوئے، وہ عراقی آبا پہنے، وہ عراقی خواتین، اس گھر سے اس گھر، اس گھر سے اس گھر، اس گھر سے اس گھر. تو جب میں یہ سنتا ہوں کہ یہ جو امام باڑے بند ہو گئے تو اس کے نتیجے میں ہمیں ایک موقع مل گیا، ہم اپنے بچوں کو گھر کے اندر بٹھا کر چادر بچھا کے، ایک تصویر کربلا کی لگا کے، کالا پردہ لگا کے بتائیں گے مجلس کیسی ہوتی. یہ تو پتہ نہیں کون سے علاقے کے مومنین ہیں جہاں پہ اب یہ ساری چیزیں گھر میں آئیں. میں نے جیسا میں نے کہا کہ میں نے عراق کے لوگوں کو بھی دیکھا جو وہاں انگلینڈ میں، اور میں باقی چیزیں چھوڑے اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں، کراچی ہو کے حیدرآباد دکن ہو کے امروہہ ہو کے لکھنؤ ہو، اور ویسٹ میں بھی کئی جگہ پہ میں جاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں آئیے مولانا ایک چیز دکھائیں، بار بار ڈرائنگ روم میں کہیں یا کسی ایک کمرے میں ایک چھوٹا سا خانہ سجا ہوا، تو شاید کچھ ایسے علاقے ہوں گے پاکستان وغیرہ کے، وہ بہت ہی ریموٹ ایریا گلگت بلتستان ٹائپ کے، جہاں پہ ساری عزاداری خالی امامباڑوں میں ہوتی رہی ہوگی تو ان کو یہ چیز نہیں لگ رہی ہوگی. الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے مسجدیں اپنی جگہ بنائی، امامباڑے اپنی جگہ بنائے، وہ بڑی شاندار مجلسیں اپنی جگہ کی، لیکن گھر کی مجلس دورے والی جہاں 10 آدمی آ کے بیٹھتے ہیں، 5 آدمی آ کے بیٹھتے ہیں، اس کے سلسلے کو بھی جاری رکھا. اس سے میں پیغام دینے والا ہوں، میں خاص راستے پہ جا رہا ہوں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ شیعہ بچے کو عزاداری بتانے اور سکھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. وہ جو اردو میں ہے نا کہ مچھلی کے بچے کو پیرنا کون سکھائے، وہ خالی مسجد یا امام باڑے میں جا کے عزاداری نہیں سیکھتا، وہ اپنے گھر میں دیکھتا آ رہا. چنانچہ کراچی کا ماحول تو یہی، اور مجھے یقین ہے کامل ہے کہ لکھنؤ کا اور امروہے کا اور حیدرآباد دکن کا بھی یہی ماحول ہوگا کہ ادھر چاند رات ہوئی اور بچے بھی کالے کپڑے پہنے. اب آج کل تو کچھ ٹیررزم کے مسئلے ہیں، ورنہ سویرے بچے خود ہی لگا رہے ہیں، اپنے شوق سے گھر گھر جا کر چندہ جمع کر رہے ہیں، کالے کپڑے پہن لیے ہیں، بچوں کے اپنے گروہ ہر گھر کے اندر جا رہے ہیں، ان کی اپنی مجلسیں ہو رہی ہیں. ضرورت نہیں ہے کہ والدین گھر میں چادر بچھائے، کالا کپڑا لگائے، تصویر لگائے، پھر بچوں سے کہے بیٹا آؤ بیٹھو ہم تمہیں بتائیں مجلسیں کیسے ہوتی. یہ عزاداری جو ہمارے بزرگوں نے اس انداز سے ہمیں پہنچائی، کہ خود بخود بچے کی زندگی میں اس طرح شامل ہو گئی کہ اسے پتا ہے کہ چاند رات سے اس کی کیا ذمہ داری ہے، کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں. اسی میں بہت اہم میسج بھی، جو لوگ میری مجلسیں سنتے ہیں، میں نے تو الاسر اسلامک سینٹر میلبرن کے فاؤنڈر زکی پنجو صاحب سے کہا تھا کہ مجلسیں آپ کسی ایسے خطیب سے پڑھوائیے نا کہ جس کو لوگ شوق سے سنیں. میں تو اس سال یہ ارادہ کر رہا تھا کہ پڑھوں گا نہیں، بحیثیت عزادار سب پہ بیٹھوں گا. اس عزادار کا بھی بڑا رتبہ اور احترام ہے جو سب پہ آ کے بیٹھتا. آج اس سال تو دل چاہتا ہے کہ جہاں ان کی جوتیاں ہیں وہاں جا کے میں بیٹھوں، کہ امام معصوم بھی اسی کے قریب تشریف لاتے. لیکن ان کا اصرار تھا کہ مولانا یہ تو ہمیں ایک موقع مل گیا، آپ تو ہر سال یہاں سے چلے جاتے ہیں، اس سال آپ یہاں پہ ہیں. تو خیر، بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب تک جو میری تقریر ابھی تک ہوئی ہے، آج کی پہلی تقریر کا اب تک جتنا حصہ ہوا، جو لوگ مجھ کو ریگولر سنتے ہیں ان کو اس میں صادق حسن کہیں نظر نہیں آ رہے ہوں گے. تو اب یہ جملہ سن لیجیے کہ یہ جو ہمارے بزرگوں کی وجہ سے یہ کورونا کے پرابلم میں اگر مسجدوں اور امامباڑوں میں اجتماع ممکن نہ رہے تب بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کیونکہ جب یہ مسئلے نہیں تھے تب بھی ہم گھر کی اسی انداز کے مجلسوں میں شریک ہوتے تھے. وہ میں نے کہہ دیا ایسا نہیں کہ سال میں صرف ایک سالانہ مجلس کرائی، ساری برکتیں سمیٹ لی اور ختم، پورا ایام ایزا 2 مہینے 8 دن مجھے اب تک یاد ہے اپنے بچپنے. گھر میں ہر گھر میں رضویہ کے عزاخانہ خانہ سچا تھا، بے باقاعدہ گھروں سے چھوٹے تابوت اٹھا کے جعفریہ امام بارگاہ جو گولی مار میں تھا وہاں جا کے زمین کھود کے ہم لوگ دفن کرتے تھے. تو ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. جب آج کوئی کہتا ہے کہ مولانا بلیسنگ ان ڈسگائز، اس کے نتیجے میں ہر گھر میں عزاداری پہنچ گئی، تو میں حیران ہوتا ہوں یہ کون گھر تھا جہاں اس سے پہلے عزاداری نہیں تھی. لیکن اب ادھر میں نہیں جا رہا ہوں. اسی عزاداری کے اس طریقے نے ہم کو ایک اور بہت اہم پیغام دیا، اور وہ یہ کہ اگر اسی طرح سے ہم پورا دین اپنے گھروں میں لے کے آ جائیں تو بغیر کچھ کہے بھی ہمارا بچہ نمازی بھی بنے گا، روزے دار بھی بنے گا، راہ خدا میں خرچ کرنے کا عادی بھی بنے گا، قرآن پڑھنے کا عادی بھی بنے گا، اعمال بھی کیا کرے گا، واجبات کی پابندی بھی کرے گا، حرام سے بچے گا. وہاں چونکہ ہمارے گھر کا ماحول نہیں ہے تو بچے سے کہنا پڑتا ہے بیٹا نماز سیکھو. اور آپ میں سے بہت سے لوگ میرا فیور کریں گے کہ جن گھروں کے اندر گانے نہیں سنے جاتے ہیں، اب بہت کم لوگ گھر رہ گئے لیکن جہاں ہیں، یعنی یہاں کا ماحول یہ تھا کہ مثلا ریڈیو لگا ہے، ٹی وی لگا ہے، یا یہ کہ کوئی حلال مووی لگی ہے اور گانا آیا، ایک دم سے دوڑ کے اس کی والیوم کو بند کیا، یا ریموٹ ہے ریموٹ سے اس کو میوٹ کیا. وہاں پہ چھوٹا سا بچہ، اس کی بھی یہ عادت بن جاتی ہے کہ جہاں یہ آواز ہے وہ دوڑ کے گیا اور اس نے آواز بند کرنے کی کوشش. جن گھروں میں باقاعدگی سے ریگولر نماز پڑھی جاتی ہے، کیا وہاں یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا وہ بچہ جسے پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا ہے، دو سال کا بچہ، ڈھائی سال کا بچہ، نہ کھڑا ہوا جائے نہ جھکا جائے، ماں کو دیکھ کر ماں کے پہلو میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، الٹی سیدھی جس طرح سے وہ کر سکتا ہے وہ نماز کی کوشش کر رہا ہے، کاپی کر رہا ہے. جن گھروں میں یہ ماحول ہے، میں نے کہا واہ، بارہ بارہ سال، چودہ چودہ سال کے بچوں کو سمجھا کے تھک گئے نماز پڑھو، وہ نماز نہیں پڑھتے، اور یہ بارہ مہینے کا بچہ یا چلے دو سال کا بچہ ہے وہ خود سے ہی نماز پڑھ رہا، یہ اللہ کی نماز ابھی نہیں پڑھ رہا، یہ اپنے والدین کو دیکھ کے نماز پڑھ رہا. یہ پورا پورا پیغام. تو ہمارے بزرگوں نے واقعا ہمیں عزاداری ایسی ہی پہنچائی. ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کورونا کی وجہ سے اگر امام باڑوں میں نہ گئے تو ہمارا گھر ہی امام باڑا بنے گا. جب کورونا نہیں تھا تب بھی ہمارے امام باڑے بھی تھے اور ہمارے گھر بھی امام باڑے تھے. لیکن یہ اتنی ساری جو عزاداری ہم کر رہے ہیں، یہ کسی جبر کی وجہ سے نہیں کر رہے، کسی کلچر کی وجہ سے نہیں کر رہے، کسی عادت کی وجہ سے نہیں کر رہے، یہ ہمارے دل میں موجود محبت اہل بیت. وقت بہت گزر گیا اس لیے میں جلدی سے بات کو سمیٹ رہا ہوں. وہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ عزاداری کرو. نماز کے لیے ہمیں حکم خدا چاہیے، لیکن عزاداری وہ جو لب اہل بیت ہے، جو پیغام دعوت ذیل عشیرہ سے شروع ہوا اور غدیر میں ولایت کی شکل میں ڈھلا، وہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ عزاداری کرو. لیکن عجیب بات یہ کہ ہم عزاداری کرتے ہیں غلام اور کنیز بن کر، لیکن ہمیں آقا ایسے ملے ہیں کہ بعض اوقات نعوذ باللہ ایسا لگتا کہ ہم بڑے ہیں، وہ نعوذ باللہ وہ ہم سے چھوٹے ہیں. یعنی ایسے آقا کبھی ملیں گے؟ حسین دو محرم کو کربلا پہنچے ہیں، حسین دس محرم کو شہید ہوئے، دو محرم کو کربلا پہنچے، بنی اسد سے زمین خریدی جو مصائب میں کل پڑھنے والا ہوں، شرط لگائی کہ جب بھی ہمارا کوئی زائر ہماری زیارت کے لیے آئے گا اسے ہمارا مہمان بنا کے رکھنا. ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے، ہماری نسلیں بھی ابھی وجود میں نہیں آئی، اسی وقت سے حسین کو ہمارا خیال. دس محرم کو جب آخری رخصت کے لیے سب کو رخصت کر کے سجاد کے پاس گئے، سجاد جب مدینہ جانا میرا شیعہ ملے، اسے میرا سلام پہنچا. آج ہم اگر کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یہ کچھ بھی نہیں ہے. حسین نے تیر، آپ کو معلوم ہے نا، جب سجاد کے پاس آخری رخصت کے لیے گئے تو اتنے زخمی تھے کہ سجاد بھی نہ پہچان سکا اپنے بابا. اس وقت بھی اگر خیال ہے تو اپنے شیعوں کا خیال. کتنے ہم خوش قسمت ہیں، ہمیں کیسے مہربان آقا ملے. کربلا پہنچتا ہے، پہلے ہمارا خیال کرتا ہے کہ ہم آئے تو مہمان بنا کے رکھنا، کہ میرے مہمان آ رہے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، ان کو کوئی زحمت نہ ہو. اس کا اپنا پورا گھر آج کربلا میں اس میدان میں ذبح ہونے والا. اور جب آخری رخصت کے لیے آتا ہے تو ہمیں سلام بھیجواتا. دیکھیں، میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار مجلسوں میں ایک جملہ کہا کہ ہم اہل بیت کو کریم ابن کریم ابن کریم مانتے ہیں. آج شب جمعہ ہے، کل جمعہ کا دن ہے، امام زمانہ کی زیارت پڑھی جاتی ہے، اس میں یہ لفظ ہے کہ نہیں کہ انت کریم من اولاد الکرام؟ مولا امام زمانہ خود کریم ہے اور کریم بزرگوں کی اولاد میں. کریم کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں ایک بہت مشہور قصیدہ ہے، کتنی سخی ہے تو فاطمہ. جب شاعری میں تو مجبوری بعض اوقات ہوتی ہے کہ شعر میں جو لفظ وزن کے اعتبار سے آ رہا ہے، جو اس کی بہر ہے اور جو بھی ہے، وہ لانا پڑتا. لیکن اصل میں نہ فاطمہ سخی ہے نہ اہل بیت سخی ہے، یہ کریم ہے. دونوں کا فرق کئی بار بتاتا ہوں، لیکن آج خاص طور پہ یاد دلانا. سخی اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی دے، کریم اسے کہتے ہیں جو خود فاقے کرے اور دوسروں کو دے. روزی کا مسئلہ اس کے گھر میں باقی ہوں گے ہم کو دے گا، صحت کا مسئلہ اس کے گھر میں بیماری ہوگی ہم کو دے گا، اولاد کا مسئلہ اپنی اولاد قربان کر دے گا ہمیں اولاد اللہ سے عطا کروائے گا. یہ کریم ہے، اہل بیت کریم ہے، خود کچھ نہیں لیتے ہمیں عطا کرتے. خالی سورہ دہر میں یتیمم و مسکینم و اسیرا ان تین کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ہر مومن چھوڑے عام انسانوں کے لیے بھی، حتیٰ اپنے دشمنوں کے لیے بھی کریم. چنانچہ ایام عزا شروع، ہم نے اہل بیت کا استقبال کیا، آج آقا ہمارے مہمان بنے، ہم نے آقا کی خدمت شروع. آقا کہتے ہو نہیں سکتا، پہلے تم بتاؤ تمہاری کیا حاجت و پریشانی ہے، پہلے تمہاری پریشانی حسین دور کرے پھر اپنی کوئی خدمت لے. اگر ہم اس عزاداری کو خدمت کہیں، یہ خدمت تو نہیں، ہماری جنت ہے، ہماری سعادت ہے. ایام عزا کے خصوصاً پہلے 10 دن، صحیح بات کروں کوئی دعا مانگنے کو بھی دل نہیں چاہتا. حسین کا گھرانہ مصیبت میں گھرا ہوا، 7 محرم سے پانی بند ہے، 10 محرم کو شہادتیں ہو رہی اور ہم اپنے مسئلے لے کے پہنچ گئے، لیکن خود اہل بیت ہم سے ناراض ہیں. اگر ہم ان تاریخوں میں ان سے کچھ نہ مانگے وہ سمجھتے ہم نے ان کی توہین کر دی. وقت کم ہے تو میں ذرا جلدی جلدی بات کو سمیٹ رہا ہوں. جب یہ جملہ کہا جاتا ہے تو بعض مولائی لوگوں کو عجیب لگتا کہ یہ 10 دن ہی تو قبولیت دعا کے اہم ترین دن ہیں، کیوں ہمارا دل نہیں چاہ رہا کچھ مانگنے کا؟ مانگنا تو چھوڑے، ہم اپنے مسائل کو دماغ میں بھی نہیں لانا چاہتے. حسین کہتے ہیں کچھ مانگو مجھ سے، میں کریم ابن کریم ہوں، طلب کرو. بغیر مانگے چلے گئے. قرآن کریم کی آیت ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ دعا نہیں کرتے ہیں وہ میرے سامنے گھمنڈ کا مظاہرہ کرتے ہیں. گھمنڈی ہیں وہ لوگ، ایروگینٹ ہیں، مغرور ہیں کہ اللہ سے بھی نہیں مانگیں گے. یہ اہل بیت کہتے ہیں مانگو ہم سے اگر تم ہمیں مولا کل سمجھتے ہو، مانگو تم اگر ہمیں کائنات پہ اللہ کی طرف سے حاکم سمجھتے ہو. اور یہ 10 دن تو خاص طور پر یاد رکھیے کہ اگر ہم خود اس دن کربلا میں عاشور کے دن پہنچتے جب حسین شہید ہو رہے ہیں، وہ سارے مسائل کے بیچ میں اگر ہم کو آتا دیکھتے آگے بڑھ کے پانی ہماری خدمت میں پیش کر، یہ لفظ اچھا نہیں، ہمارے لیے پانی پیش کر، پانی تھا نہیں لیکن جو بھی اس وقت ممکن ہوتا. مولا آپ نے ابھی اکبر کا لاشا اٹھایا ہے، آپ زخمی ہیں؟ کہنے تو میرے مہمان ہو، پہلے مہمان کا خیال کرنا. یہی وجہ ہے کہ عاشور کا دن جہاں کچھ مانگنے کو دل نہیں چاہتا، مانگنا چھوڑے سوچنے کو دل نہیں چاہتا، جاب کیسا ہے، بزنس کیسا ہے، صحت کیسی ہے، چھوڑو یہ ساری چیزیں آگے عاشور کر دے. مگر اعمال عاشور میں وہ دعا القمہ ہے جو غلط فہمی میں دعا القمہ مشہور ہو گئی ہے، وہ جو دعا ہے زیارت عاشورا کے بعد اس میں یہی حاجتیں مانگی گئی، مریض کے لیے شفا یابی مانگی گئی ہے، رزق میں برکت مانگی گئی عاشور کے دن، اعمال عاشورا. جبکہ ہم کو یاد بھی دلایا گیا اصغر کی شہادت کو یاد کرو، 7 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضوان پہ قضاء ہی و تسلیما لامرہ پڑھ کے اعمال عاشورا کروائے جا رہے اور اپنی حاجتیں دل ہی نہیں جا رہا، لیکن اہل بیت اسے اپنی توہین سمجھ رہے. ایک آدھ دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا، میں مریض آدمی، کسی صاحب نے اپنے گھر میں بلایا اور ایسے شاندار کھانے انہوں نے پکائے، لیکن مولانا میں نے کہا کہ حضرت میں نہیں، یہ کھا ہی نہیں سکتا، یہ میرے لیے زہر. پھر مولانا کیا، میں نے کہا بس یہ 2 سلاد کے پتے دے دیجئے کافی، اگلی صبح آئے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، پہلی محرم کی مجلس پڑھ رہا ہوں، بالکل سچا واقعہ. کہا مولانا ساری رات میری بیوی روتی رہی ہے، اس نے اتنے خلوص سے محنت سے 2 دن لگا کے وہ سارے کھانے بنائے تھے کہ مولانا آ رہے ہیں اور آپ نے چکھا تک نہیں. حسین اسے اپنی توہین سمجھتے، زینب اسے اپنی توہین سمجھتی ہیں. اللہ کیا درود و سلام ہو ان شخصیتوں پر کہ وہ کہہ رہے مانگو اور ہم کہہ نہیں مولا آپ سے کچھ نہیں مانگنا، آپ اس وقت کچھ پریشانی ہے. تم نے ہمیں کیا سمجھا کہ ہم اپنی پریشانی میں اپنے چاہنے والوں کو بھول جائیں؟ کیا ان پریشانی میں تمہاری طرح ہم ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے نا وہ ہر طرف سے ہٹ جائے؟ ہم مولا کل ہیں، ہم کائنات کے حکمران ہیں حکم خدا سے. تو عاشورے کی دعائے القمر تو بات کی چیز ہے، پہلی محرم کا دن بہت اہم. روایتوں میں جملہ وہ یہ کہ پہلی محرم قبولیت دعا کا دن ہے، اگرچہ اس سے اہم تین محرم. لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی پہلی محرم کو روزہ رکھتا ہے، جعل اللہ جنہ بینہ و بین الجہنم، اللہ اس کے اور جہنم کے بیچ پہلی محرم کا روزہ ایک ڈھال بنا دیتا جو اتنی بڑی ہوتی ہے جتنا زمین و آسمان کا ڈسٹینس، جہنم سے اتنا پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. پیغمبر نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد نماز شب سے بہتر کوئی نماز ہے ہی نہیں، اور رمضان کے روزوں کے بعد محرم کے روزے سے بہتر کوئی روزہ ہی نہیں. اور پھر خاص طور پہ یہ حدیث آئی جو ہم عزاداری کرتے ہیں، تو ہم تو کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ کیوں کرتے ہیں، کوئی حدیث ہے، تو جو حدیثیں ہم بیان کرتے ہیں ان میں سے ایک بہت اہم حدیث ریان ابن شبیب کی ہے، آٹھویں امام سے، ہماری عزاداری کے ایک بہت اتھینٹک دلیل. وہ کہتا ہے کہ میں ایک بار آٹھویں امام کے پاس گیا، امام نے مجھ سے پوچھا کہ اے شبیب کے بیٹے آج کون سی تاریخ ہے؟ میں نے کہا مولا آج پہلی محرم. کہا کیا تو روزے سے ہے؟ میں نے حیران ہو کر کہا کہ مولا تو کیا آج کوئی روزہ ہوتا؟ کہا آج کا روزہ تو بہت اہم روزہ ہے، خاص طور پر اگر تمہیں اولاد کا کوئی مسئلہ. اور پھر امام نے قرآن کی آیت کوٹ کی کہ وہ جو قرآن میں آیا ہے کہ حضرت زکریہ کو اولاد چاہیے، تو سورہ آل عمران جس میں مباہرے کی آیت بھی ہے اس کی آیت نمبر 38 یاد رکھی، زکریہ کی دعا ہے رب حبلی من لدنک ذریۃً طیبہ، اے خدا مجھے تحفے میں دے دے پاک اولاد طیب. اور 39 آیت میں ہے کہ فرشتوں نے آ کر کہا ان اللہ یبشرک بیحیا، اے زکریہ تمہاری دعا قبول ہو گئی، اللہ تمہیں خوشخبری دیتا یحیا. ماضی کے انبیاء میں یحیا حضرت امام مظلوم سے بہت زیادہ ان کی شباہت روایتوں میں آئی ہے، یحیا کا خون ہے نہ حسین کا خون ہے نہ. یہ وہی یحیا ہے جن کا روضہ مسجد دمشق میں ہے جہاں درباری یزید تھا. خیر امام نے فرمایا زکریہ نے دعا مانگی، اللہ نے یحیا جیسا بیٹا عطا کیا. معلوم ہے کون سی تاریخ کو دعا مانگی؟ پہلی محرم. تو پہلی محرم کو اگر اولاد کے حوالے سے کوئی دعا مانگو، یہ آٹھواں امام کہہ رہا ہے جس کے جد کی آزاداری ہم کر رہے ہیں اور جس نے ہمیں آزاداری سکھائی کا اولاد کے حوالے سے، لفظ ہے ذریۃً طیبہ. دیکھیں حضرت یحییٰ کی اولاد کے لیے دعا دو جگہ قرآن میں اور آئیے، ایک سورہ مریم، وہاں یہ ہے کہ مجھے ایک بیٹا چاہیے جو وارث بنے، ایک سورہ انبیاء رب لا تذرنی فردا، خدا بندہ میں دنیا میں اکیلا نہ رہوں، میری نسل آگے بڑھے، وہاں خالی اولاد کی بات تھی. یہ والی ہے جس میں ذریت طیبہ چاہیے، اولاد ہو گئی فرض کیجئے لیکن بیمار ہوئی، اولاد ہو گئی اسپیشل چائلڈ ہوا، اولاد ہو گئی لیکن گمراہ ہو گئی، اولاد ہو گئی اس کی شادیاں نہیں ہوتی. لفظ طیبہ جو آیا، طیب اولاد چاہیے، اولاد کے سارے پرابلم آ گئے. تو آپ میں سے جس کو کوئی اولاد کا مسئلہ ہے وہ خاص طور پر پہلی محرم کا روزہ رکھے، لیکن صحیح روزہ، یعنی اگر آپ پہ کوئی قضا روزہ ہے تو آپ قضا روزہ رکھیں گے وہ بھی ہو جائے گا، اور پہلی محرم کا یہ بینیفٹ بھی ملے گا. اب جو خواتین مجبور ہیں ان کو تو نیت پہ انشاءاللہ اجر مل جائے. اور رسول خدا کی حدیث ہے کہ تیسری محرم کا روزہ ترک نہ کرنا، کیونکہ اللہ نے تیسری محرم کو ہر دعا قبول کرنے کا دن بنایا، ہر دعا. تو اولاد کے علاوہ اگر اور کوئی اور مسئلے، اچھا دوسری محرم رزق کے لیے، جاب اور بزنس، لیکن چونکہ یہ دوسری تیسری محرم کا بیان میں کل بھی کر سکتا ہوں، پہلی محرم کا بیان آج کرنا تھا کیونکہ اگر یہ آج مس ہو جاتا تو یہ ڈیٹ آپ کی مس ہو جاتی, کیونکہ ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کے ذہن میں کنسپٹ نہیں ہے. عاشورے کا روزہ بعض مراجع کے نزدیک حرام ہے, بعض کے نزدیک کراہت شدیدہ. کسی حالت میں معصومین نے پسند نہیں کی عاشورے کے روزے, لیکن پہلی دوسری اور تیسری محرم. لیکن روزہ بھی ہمارے بینیفٹ کے لیے, اولاد, رزق, دعائیں, یہ ہے حسین جیسا مہربان اور کرم نواز. اپنے ادنا غلاموں پہ اتنی مہربانی کر رہے ہیں. تو اب ایک بات تو مجھے بتائیے, جو حسین ادنا غلاموں اور ادنا کنیزوں پر اتنی مہربانی کرے, اگر وہ بظاہر کبھی اپنی حقیقی بیٹی کا حق ادا نہ کریں تو کیا تعجب نہیں ہوگا؟ یہی چیز فاطمہ صغرا کو سب سے زیادہ پریشان کر رہی, ایسا مہربان میرا بابا, اپنے تو اپنے پراؤں کا خیال کرنے والا, دوست تو دوست دشمن تک کے مسئلے حل کرنے والا, اور میری اتنی سی ایک خواہش و تمنا ہے میرا بابا یہ پوری نہیں کر رہا. یہ کب کی بات ہے؟ 28 رجب کو جب حسینی قافلہ مدینے سے کربلا کے لیے نکل رہا, ایک بار حسین نے زینب کبرا سے کہا کہ زینب سواری آنے والی ہیں, بیویوں سے کہو سب تیار ہو جائیں, جیسے ہی سواریاں آئیں گی ہمیں فوراً مدینہ چھوڑ دینا, اور جا کے جو گھر والے ہیں جو نہیں جا رہے سفر میں ان کو اتنی دیر میں خدا حافظ کریں, لیکن خبردار میری بیٹی صغرا کے پاس جو جائے تو کچھ بولے نہیں, خدا حافظ کہے اور آ جائے. حسین کے دل میں یہ خیال ہے کہ ایسا نہ ہو کہ صغرا کسی بیوی کی سفارش لے کے آ جائے, کیونکہ حسین کا اعلان تھا کہ سب میرے ساتھ جائیں گے, میری ساری اولادیں, صغرا نہیں جائے. اور صغرا سوچ رہی ہے کہ آخر میرا بابا مجھے اپنے ساتھ لے کے کیوں نہیں جا رہا, اور خالی صغرا نہیں سوچ رہیں گے, میں بھی سوچ رہا ہوں, آپ بھی سوچ رہے ہیں. کبھی دل میں خیال آیا کہ شاید اس لیے صغرا نہیں جا رہی کہ لڑکی اور یہ سفر بڑا مشکلات کا ہے, لیکن میں نے دیکھا کہ دوسری لڑکیاں اور عورتیں جا رہی ہیں, سکینہ بھی جا رہی ہیں, تو اگر وہ لڑکیاں جا سکتی ہیں تو صغرا کیوں نہیں جا سکتی؟ کبھی میں نے سوچا کہ شاید اس لیے کہ صغرا بیمار, مگر بیمار تو میرا آقا سجاد بھی تھا یا ہونے والا تھا, اور اتنا شدید بیمار, جب ایسا بیمار جو غشی کے عالم میں وہ جا سکتا ہے تو صغرا کیوں نہیں جا سکتی؟ کبھی میرے دل میں خیال آیا شاید اس لیے کہ صغرا کی عمر کم, لیکن جب میں نے دیکھا 18 دن کا علی اصغر تک جا رہا ہے تو صغرا علی اصغر سے زیادہ کم سن تو نہیں ہے, تو صغرا تو آخر کیوں چھوڑ کے میرا آقا جا رہا؟ باقی بیٹیاں بھی جا رہی ہیں, بیمار بھی جا رہے ہیں, کم سن بھی جا رہے ہیں, ہم بھی حیران ہیں, صغرا تو پریشان ہے, اور دل ہی دل میں سوچ رہی خود تو بابا سے کہنے کی ہمت نہیں ہے کہ یہ بیوی آئیں گی ان سے کہوں گی میری سفارش کر دی, لیکن ہر بیوی آتی ہے اور اتنا خاموش آئی, جلدی سے سر پہ ہاتھ رکھا, صغرا بیٹی خدا حافظ, باہر چلی گئی, اس سے پہلے کہ صغرا کچھ تیاری کرے اور بیوی چلی گئی. یہاں تک کہ آخر میں صغرا نے دیکھا میری پھوپھی ثانیہ زہرا زینب کبرا سلام اللہ علیہا میرے حجرے میں داخل ہوئی. صغرا کو پتا تھا کہ اب میرا سہارا ہے تو فقط زینب ہے, اگر میری پھوپھی بھی چلی گئی تو پھر کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. زینب نے ابھی صغرا کے سر پہ ہاتھ ہی رکھا تھا کہ صغرا نے تڑپ کے پھوپھی کا دامن پکڑ لیا, پھوپھی اماں بابا سے اتنی سفارش کر دیں کہ مجھے اپنے ساتھ لے کے جائیں. زینب کا ایک لقب شریکت الحسین ہے, جو حسین جہاد کر رہے زینب کو ساتھ دینا ہے. تو جیسے ہی زینب نے سنا, ایک بار حسین کے بیان میں کہا, صغرا بیٹی گھبرا کیوں رہی ہے؟ چند دنوں کی تو بات ہے نا, ہم جا رہے ہیں اور پھر واپس آ جائیں گی. صغرا نے گھبرا کے جواب دیا, اگر اتنی پریشان نہ ہوتی تو شاید یہ جملہ نہ کہتی, کہا پھوپھی اماں مجھے پتا ہے کہ آپ سب واپس آئیں گے لیکن میرا بابا تو واپس نہیں آئے گا. ارے بیٹی, باپ کی زندگی میں ایسا جملہ زبان سے نکالے, اتنی پریشان. زینب نے تڑپ کے کہا, صغرا بیٹی یہ تو نے کیسے کہہ دیا؟ کہا پھوپھی اماں آپ کو پتا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک تو ہو رہی ہے مگر دل گھبراتا ہے, کل آدھی رات کو میری آنکھ کھلی, میں نے دیکھا سارے گھر والے سو رہے ہیں, میرا دل گھبرا رہا تھا, میں حجرے سے نکل کے گھر کے سہن میں گئی تو میں نے عجیب منظر دیکھا, میں نے دیکھا کوئی سیاہ پوش بیوی زمین پہ بیٹھی ہے اور بار بار ماتم کرتے ہوئے کہتی ہے آئے میرا لال, آئے میرا حسین, آئے میرا عباس, آئے میرا اکبر. وہ بھی اماں میں پہچان گئی یہ میری دادی فاطمہ زہرا ہے جو میرے بابا کا ماتم کر رہی. ماں کا نام سنا اب تو زینب بھی برداشت نہ کر سکی, ایک مرتبہ صغرا کو بازو سے تھاما اور لے کے حسین کے حجرے میں آئی. یہ جملہ یاد رکھیے گا, یا جملہ آج کا ہے یا اس وقت کا جملہ ہے جب عباس آخری رخصت کے لیے اجازت دینے آئے تھے. صغرا کا بازو تھام کے زینب آئی, سکینہ کا بازو تھام کے عباس آئے تھے, وہ مصائب بعد میں آئیں گے. ایک بار زینب صغرا کو لے کے حسین کے حجرے میں گئی, وہاں بھی جب عباس سکینہ کو لائے تھے حسین نے کہا تھا عباس کچھ نہ کہنا, میں سمجھ گیا کیوں آ رہے. اور آج بھی یہی, زینب نے ابھی کچھ کہا بھی نہیں, آقا حسین امام ہے. آقا حسین نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا کہا کہ زینب کچھ کہنا نہیں, میں سمجھ گیا صغرا کیوں لا رہی ہو. بس یاد رکھو میں اپنی ہر بیٹی کو لے جاؤں, میں اپنے گھر کی ہر عورت کو لے جاؤں, صغرا کو اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکتا. اب تو زینب بھی حیران ہوں, بھیا تو آخر کیوں, میری بچی کی تقصیر کیا ہے؟ حسین نے کہا صغرا تمہیں تو پتا ہے نا میرے بعد کیا ہونے والا ہے, کوفہ تو تمہیں کو سنبھالنا ہے, شام میں تو تمہیں کو جہاد کرنا ہے. میں اپنی ہر بیٹی کی بے پردگی برداشت کر لوں لیکن اپنی صغرا کی بے پردگی برداشت نہیں کر سکتا. مولا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ میری باپ کی ساری بیٹیاں یا میرے نانا رسول خدا کی شبی ہے یا میرے بابا علی مرتضیٰ کی شبی ہے, مگر میری صغرا میری ماں فاطمہ زہرا کی تصویر ہے. حسین ہر امتحان دے مگر شبیہ فاطمہ بازاروں اور درباروں میں بے مکنا اور چادر کے. حسین یہ امتحان نہیں دے گا, یہ منظر نہیں دیکھ سکتا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین, وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ان مصائب حسین کا واسطہ جن کا آغاز ظاہری اعتبار سے 28 رجب کے سفر سے ہوا, حسین کے چاہنے والوں اور ماننے والوں خصوصاً الاصر اسلامک سینٹر کی انتظامیہ اور الاصر کی ان مجالس کو سننے والے تمام مومنین و مومنات کو, ان کے گھروں کو, ان کے گھر والوں کو, ان کی روزی کے ذرائع کو, اور خاص طور پر ان کی اولادوں کو ہر آفت و پریشانی سے بچا. دنیا کے موجودہ حالات میں دنیا بھر کے انسانوں کو, چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن, اس بیماری کورونا سے محفوظ فرما. خدا بندہ صف عذاب پہ بیٹھ کے آنسو بہانے والے کے آنسوؤں کا واسطہ, ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما, ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. صاحب ایمان کو اولاد کے ہر صدمے سے محفوظ فرما, لیکن اگر دین کو ضرورت ہو تو اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد قربان کرنے کا جذبہ عطا فرما. ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما. ایک اسپیشل ریکویسٹ ہے, پچھلے سال تک بہت سے مومنین ہمارے ساتھ صف عذاب پہ بیٹھے تھے, یہ چاند رات تک ایسے جتنے عزادار امام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, یقیناً وہ اعلی علین میں اہل بیت کے ساتھ ماتم کر رہے ہیں لیکن ہمارے درمیان نہیں. ان تمام مرحومین کو, خاص طور پر اگر کوئی نوحہ خان, ہمارے ذاکرین, ہمارے علماء, اور اس کورونا کی وجہ سے یا اس دوران کئی علماء کا انتقال ہوا, مولانا منتظر عباس نقوی صاحب اسی ممبر سے ایک اشرہ پڑھ کے گئے, علامہ طالب جوہری صاحب, وہ تمام, ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ماتم حسین.
محمد بسم اللہ.
آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا, آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا, آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے, کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے, کربل کی کہانی کا. زینب نے کہا بابا کربل میں چلے آنا, زینب نے کہا بابا کربل میں چلے آنا, منظر میں دکھاؤں گی اکبر کی جوانی کا. لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے, کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے, کربل کی کہانی کا. کٹ جائیں گے بازو بھی عباس با وفا کے, کٹ جائیں گے بازو بھی عباس با وفا کے, تیروں سے ہوگا چھلنی مشکیز و پانی کا. لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے, کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے, کربل کی کہانی کا. بکھرے گا کربلا میں قاسم کے سر کا سہرا, بکھرے گا کربلا میں قاسم کے سر کا سہرا, خوشیاں سمیٹ لے گا منظر وہ ویرانی کا. لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے, کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے, کربل کی کہانی کا. روتے تھے فرشتے بھی جب عرض و سما لرزا, روتے تھے فرشتے بھی جب عرض و سما لرزا, تابوت اٹھ رہا ہے عمران کے جانی کا. لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے, کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے, کربل کی کہانی کا. تا حشر میرے مولا مشتاق رہوں تیرا, تا حشر میرے مولا مشتاق رہوں تیرا, مل جائے شرف مجھ کو بس تیری غلامی کا. لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے, کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے, کربل کی کہانی کا.
جزاک اللہ.